Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum khawatin hazrat. Ek baar मैं अपने मुर्शिद साहब के साथ बैठा था, तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज मैंने उसके बारे में मैंने कहा कि ये मैं ले लूं, तो वो चीज आज खुद दो मिनट के बाद मुझे हासिल हो गई। तो मेरे मुर्शिद साहब ने एक मजे की बात ये कही कि तुमने बेसब्री की कि इसके ख्वाहिश का इजहार कर दिया, जबकि ये चीज अब खुद तुम्हारे पास आ रही थी। तो उस वक्त तो इस बात का कुछ ज्यादा एहसास नहीं हुआ कि मुझे कहा क्या उन्होंने और गलती क्या की मैंने, लेकिन बाद की जिंदगी में अनगिनत ऐसे मौके आए कि किसी चीज की दिल में ख्वाहिश पैदा हुई और मैंने किसी से कह दिया कि ये जरा ये काम करना। तो उस आदमी के काम करने से पहले वो काम खुद ही हो गया या वो चीज हासिल हो गई। बाद में फिर ऐसे अनगिनत मौके आए कि सबक सीखा, दिल में एक चीज की ख्वाहिश पैदा हुई, उसका इजहार नहीं किया, तो दो मिनट के बाद वो चीज खुद हासिल हो गई। तो खुद अपने आप से कहा कि तो अगर मैं कह देता तो अल्फाज की वैल्यू भी जाती, चीज तो वैसे ही मिल गई मुझे। तो शशम्स तबरेज साहब एक दिन उन्होंने सफर का कसद किया, तो कुछ और दरवेश वो भी साथ चल दिए। तो उन दरवेशों ने कहा कि हम आपको अपना लीडर बना लेते हैं, अपना अमीर बना लेते हैं, और जब तक ये सफर हमारा खत्म नहीं होता आप हमारे अमीर हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे। अगर भूख लगी तो जब तक आप हमें कोई चीज मांगने को नहीं कहेंगे हम मांगेंगे नहीं, इसी तरह हम सोएंगे नहीं जब तक कि आप नहीं कह देंगे। गर्ज के उन्होंने चीजें गिनवाई कि मिसाल के तौर पे ये तो सफर पे रवाना हो गए। दरवेशों के यहां तवक्कल बुनियादी चीज है, तो ज्यादा राह तो था नहीं। नतीजा ये हुआ कि दो चार दिन गुजर गए, खाने को कुछ नहीं मिला, तो परेशान थे सभी। तो एक जगह से गुजर रहे थे तो खेतों में एक आदमी खड़ा था, उसने इन्हें आवाज दी कि आप कहाँ जा रहे हैं, यहां आके अपनी मर्जी से इस खेत में से फसल जो भी है फल वो अपनी मर्जी के तोड़ लीजिए। तो दरवेश रुक गए, लेकिन शशम्स तबरेज साहब ने कहा कि देखो सब्र करो, अभी इस आदमी की बात पे तवज्जो मत दो। उस आदमी ने दूर खड़े हुए खेतों में से फिर आवाज दी और इनसे कहा कि आ जाओ यहां, अपनी मर्जी की चीज ले लो। तो दरवेशों ने जाहिर यह किया कि उन्होंने इसकी बात समझी नहीं कि वो क्या कह रहा है, तो इशारे से उसे कहा कि क्या कह रहे हो तुम। तो वो बंदा फिर करीब आया इनके और आके इनको दावत दी। तो शाह शम्स तबरेज़ साहब ने उनसे कहा कि क्या खिलाओगे, तो उसने कहा कि फल हैं ले लो। तो शाह शम्स साहब ने कहा कि तुम अच्छे आदमी हो कि हमें खाने की दावत भी दे रहे हो, खुद अच्छी चीजें खाते हो और मेहमानों को तुम ऐसी चीजें खाने के देते हो। तो बंदा शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि नहीं, आप मेरे घर चलिए। तो घर जाके इनको बेहतर खाना दिया। तो शाह शम्स साहब ने दरवेशों से कहा कि देखो, सबर का फल ये मिलता है इसी तरह अपनी मंजिल पे पहुंच गए तो तमाम दरवेश अपने अपने चल दिए, लेकिन शम्स तबरेज़ साहब चूंकि जिस्मानी लिहाज से देखने में कमजोर लगते थे तो इनको किसी ने मजदूरी भी नहीं दी कि इतने नहीफ इंसान को क्या हम मजदूरी पे लगाएं। तो बाकी सब दरवेश मजे कर रहे थे। तो एक आदमी इन्हें मिला, ये खड़े थे सड़क पर, तो उन्होंने अपना मुलाजिम भेजा कि यहां क्यों खड़े हो रास्ते पे। तो इन्होंने उसके मुलाजिम से कहा कि जाके अपने मालिक से कहो क्या ये सड़क और ये शहर तुम्हारी मलकियत है जो तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। तो मुलाजिम ने जाके उससे कहा तो वो चलकर आया। तो उसने महसूस किया कि बंदा वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। तो उसने माफी इनसे मांगी और घर ले गया अपने। वहां जाके इनकी खातम मदारात करता रहा और कहा कि जब तक आप इस शहर में हैं, आप खाने के वक्त पे यहां तशरीफ ले आया कीजिए और खाना यहीं खाया कीजिए। शाह शम्स तबरेज़ साहब उसके कहने पे खाने के वक्त जाते नहीं रहे, तो एक दिन वो मिल गया तो जबरदस्ती घर ले गया। वहां जाके बकरा ज़बह किया और इनकी खातम मदारात की। तो असल में शाह शम्स तबरेज़ साहब ये बात जब बता रहे थे तो इससे सबक दे ये रहे थे अपने शागिर्दों को कि फकीर पर लाजिम है कि वो सब्र से और तवक्कल से काम ले, कि जब इंसान सब्र से बैठा रहता है फकीर खास तौर पर तो रब ताला गैब से उसके बंदोबस्त करता है, गैब से चीजें उसको हासिल होनी शुरू हो जाती। जब इंसान लोगों के हाथों की तरफ नहीं देखता कि ये कब मुझे कुछ देगा, अपने रब पे तवक्कल रखता है तो रब ताला अपने बंदों के दिल में ये बात डाल देता है कि मेरे इस फकीर की खिदमत करो, मेरे इस फकीर को कुछ दो, इसकी नान नफके का बंदोबस्त करो। तो ये रब ताला पर तवक्कल का सबक था जो शाह शम्स तबरेज़ साहब ने दिया। तो ये जब मैं वाकया पढ़ रहा था शाह शम्स तबरेज़ साहब के बारे में, تو مجھے اپنے مرشد صاحب کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی. تو اس وقت مجھے اس بات کا وزن پتا چلا کہ در حقیقت میرے اپنے مرشد مجھے کیا سبق دے رہے تھے, جس کو میں نے اس وقت کوئی اتنی گہرائی سے دیکھا نہیں تھا. کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے, تھرو آؤٹ ہسٹری دیر ہیو بین نیومرس ریلیجنس, واٹس ٹو پریونٹ می فرام ہیونگ فیتھ ان ایدر ون آف دوز, وٹ ایویڈینس کین ون پریزنٹ آف دیر ایگزٹینس اور لیک دیئر آف, ڈز فیتھ ناٹ انڈرمائن دی پریزنس آف ایویڈینس؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سے مذاہب آج تک آئے ہیں, ان میں کچھ وہ تھے جو انسان نے خود گھڑے, اور اکثریت ان مذاہب کی تھی جو ڈیوائن ریلیجنز کہلاتے ہیں. جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں, اگر ان کو ہم گہری نظر سے دیکھیں گے, بغور مطالعہ جب ہم کرتے ہیں, تو ایک بات واضح ہو جاتی ہم پر کہ در حقیقت وہ مذاہب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں, بلکہ وہ ایک ہی پیغام کی کانٹینیوٹی ہیں. چونکہ رب بھی یہ سبق دیتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی, کہ ہم اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کریں. تو جب رب اپنے بندوں کو یہ سبق دے رہا ہے تو وہ خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے. جو بھی ڈیوائن مذہب بھیجا گیا دنیا میں پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے سے, کتابوں کے ذریعے سے, وہ اس دور کے انسانی ذہن کی سطح کے مطابق ہی تھے, تاکہ انسان کو اس کے سمجھنے میں اور اس پر عمل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے. تو جو جو انسانی ذہن ارتقائی منازل طے کرتا گیا, مذہب کی یا پیغام کی لیول اتنا ریز ہوتا چلا گیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس پیغام کو مکمل کر دیا گیا. تو وہ مذاہب جدا جدا نہیں ہیں, ایک ہی مذہب کی کانٹینیوٹی ہے جو مکمل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد. جو پیغام آئے, جو کتاب اتاری گئی, اس کے ساتھ ہی دین مکمل کر دیا گیا. تو ہم جب ایمان لاتے ہیں تو ہمارا جو ایمان مفصل ہے اس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ اس کے اندر ہم ایک چیز کمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ایمان لایا ان تمام پیغمبروں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے, میں ایمان لایا ان تمام الہامی کتابوں پر جو قرآن پاک سے پہلے نازل کی گئیں. اگر وہ جدا جدا ہوتے تو پھر ایمان مفصل یوں نہ کہہ رہا ہوتا. جب ہم, صرف فرق یہ ہے کہ جس طرح سے آپ کتاب کی کا لیٹسٹ ایڈیشن پڑھنا چاہتے ہیں کہ آتھر نے ہر ایڈیشن میں وقت گزرنے کے ساتھ جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کو نئے ایڈیشن میں ایڈ کر دیا ہوتا ہے, तो हम लेटेस्ट एडिशन किताब का लेके उसको पढ़ना चाहते हैं। तो जो फेथ है, जो रिलीजन है, उसका लेटेस्ट वर्शन तो कुरान पाक है। लेटेस्ट वर्शन वो पैगाम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आया। तो आउटडेटेड पैगाम के पीछे इंसान क्यों जाए, लेटेस्ट के पीछे क्यों ना जाए। तो इसलिए इस्लाम पर ईमान लाना इंसानी अक्ल के मुताबिक दुरुस्त होगा, ये तो एक इसकी बात है। जो इलामी मजाहब हैं उनकी एविडेंस सिर्फ उसी सूरत में हमें नजर आती है, उस एविडेंस तक हम पहुंच पाते हैं जब हम गौर फिक्र से काम लेते हैं। यहां एक जमाने में बात ये हुई थी कि ये जो फरमाया गया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने रब को पहचान लिया, उसका मतलब क्या है। तो गुफ्तगू के दौरान मैंने एक अर्ज की थी कि हम अपनी शक्ल तो पहचानते हैं, जो ही आईने में हमें अपना अक्स नजर आता है तो हम जान लेते हैं कि ये मैं हूं। शक्ल सूरत को या जिस्म को पहचानना इससे मुराद नहीं है। इसको अगर आप देखें, मैंने उस वक्त कान की मिसाल दी थी कि अगर हम सिर्फ एक मामूली सी चीज पर इंसानी जिस्म में उस पर गौर करेंगे कि ये कान है और एक हमारे चेहरे पर वो एक खास एंगल से है, जरा सा स्कल से फासले पर और एक एंगल यूं लिए हुए है, और फिर कान में बाहर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ कंटूर्स बने हुए हैं उसमें। सिर्फ उसी को देख लीजिए कि ये एंगल ऐसा क्यों है, ये पूरी तरह खुलकर सामने 90 डिग्रीज पर भी हो सकता था, ये स्कल के साथ चिपका हुआ भी हो सकता था, ये इसी एंगल पर क्यों है और उसके अंदर वो कंटूर्स क्यों बने हुए हैं। फिर कान में बिल्कुल बारीक सा सुराख है और उसके अंदर तक, उसको हम आउटर ईयर कहते हैं, उसके अंदर फिर एक इनर ईयर भी है और जहां से वो टनल बेंड खा रही है वहां वैक्स हर वक्त मौजूद रहती है। आप साफ कीजिए, 5 मिनट के बाद दोबारा वहां वैक्स पैदा हो जाएगी, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिप्रेशन है उसमें एक फ्लूइड रहता है, वहां बाल लंबे लटके हुए हैं जो उस फ्लूइड को टच किए हुए हैं। अब वो एक लंबी तफसील थी, मैं दोहरा के आपको बोर नहीं करना चाहता। वो उसमें अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कान पर बड़ी तफसील से बात की थी। हम अपनी आंख को देख लें, आंख का एक एंगल है हमारा, फिर उसमें वाइट एरिया, वाइट एरिया के अंदर प्यूपिल है, कॉर्निया है, कॉर्निया के अंदर प्यूपिल है और वहां से रेज उसमें दाखिल होती हैं और पीछे फिर जाके पर्दा है आंख का। वो रेज एक खास एंगल से दाखिल होती हैं, इमेज उल्टा बनता है, फिर उस इमेज को उल्टे को हमारा जहन ठीक सीधा करके रीड करता है और हमें पता चल जाता है कि हम क्या चीज देख रहे हैं। जब हम इन चीजों पे गौर करते हैं तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि इंसान जिसकी तख्लीक پانی کے قطرے سے ہوئی ہے جو نجس ہے، اس ایک قطرے کو خون کے لوتھڑے میں کنورٹ، اندر کون سا کمپیوٹر ہے جس کو ہم نے پروگرام کیا ہے اور وہ اس قطرے کو خون کے لوتھڑے میں تیار کرتا ہے، وہ خون کا لوتھڑا پھر سالیڈیفائی ہوتا ہے اور گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، اس گوشت کے لوتھڑے سے پھر اتنے ویل بیلنسڈ اعضا نمودار ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی کمپیوٹر تو فٹ نہیں ہوا جو یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے۔ پھر ان ہاتھ پاؤں کو دیکھیں آپ، کس طرح وہ پروپورشنیٹ ہوتے ہیں، بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے، اسے پلنا ہے ماں کے دودھ پر، دو سال کا حکم ہے کہ مائیں دو سال تک بچے کو دودھ پلائیں۔ اگر پیدائش کے وقت ہی اس کے دانت ہوں گے تو ماں زخمی ہوتی رہے گی اس کے ہاتھوں، تو دانت دو سال تک پورے ہوتے ہیں جا کے، تو وہی وقت ہے کہ حکم ہے کہ پھر دودھ چھڑوا دو۔ اب یہ جو اتنی ٹائمنگ، پریسائز ٹائمنگ ہے، اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کوئی ہمارے جسم میں، ہم تو کوئی اپنے کمپیوٹر کو پروگرام نہیں کرتے ہیں جو یہ فرائض سر انجام دے۔ تو جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں تو پھر خدا کی قدرت کو کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے، یہی ایویڈنس ہے کہ آدمی وہاں پھر سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ کوئی ایک طاقت ایسی ہے جو یہ کام کر رہی ہے، اور اس طاقت کے لامتناہی ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت 6 ارب کے قریب کہی جاتی ہے آبادی، جن میں 51% خواتین ہیں، یہ عمل جاری و ساری ہے ان سب میں۔ تو جو جو ہم غور کریں گے ایویڈنس ہمیں یوں ملے گی کہ کوئی قوت ہے، اس قوت کو ہم رب کہتے ہیں۔ ریلیجنس کے بارے میں ایویڈنس ہمیں غور و فکر کے بعد ملے گی، اس لیے رب تعالیٰ نے اس بات پر بہت زور دیا کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، اس لیے کہ جو جو ہم غور کریں گے ہمیں یقین آنے لگے گا۔ تو ایویڈنس تو غور کے ذریعے سے ملے گی۔ کسی ایک ریلیجن کو آپ پکڑ لیجئے، اس میں بنیادی چیزیں سب میں یکساں ملیں گی، حتیٰ کہ وہ مذاہب جو انسان نے ایجاد کیے اس کی بنیاد بھی اس نے وہیں سے لی ہے جو رب تعالیٰ نے مذاہب اتارے تھے۔ تو وہاں بھی آپ کو کسی مذہب میں یہ لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، کسی مذہب میں بد اخلاقی کی تعلیم نہیں ہوگی، خوش اخلاقی کی تعلیم ہے۔ کسی جگہ، کسی مذہب میں، چاہے وہ انسان نے اگر بنایا ہے تو بھی ایمانداری کو کنڈیم کیا ہوا نہیں ملے گا آپ کو۔ تو وہ بنیادی چیزیں انسان نے اپنے جو مذہب گھڑا وہ بھی اللہ ہی کے بھیجے ہوئے مذاہب سے لی ہیں۔ تو اگر ہم کوئی بھی مذہب ہو اس پر جب ہم غور کرنا شروع کریں گے تو وہاں ایویڈنس ہمیں مل جائے گی۔ یہ ایویڈنس ابھی اسی پہ غور کر لیں، انسانی جسم پر، پہاڑ پہ غور کیجئے کہ ایسی کیا چیز تھی کہ زمین کے اندر جو طبقات ہیں جسے ہم سائنس کی زبان میں پلیٹس کہتے ہیں کہ ان پلیٹس پہ فالٹ آیا اور وہ آپس میں جب ایک دوسرے سے ٹکرائی ہیں موو کر کے تو وہاں سے زمین ابھری اور یوں یہ پہاڑ وجود میں آ گئے. تو یہ سیسمک سائنس یہ تھیوری بیان کرتی ہے. جہاں سلویٹ اتنی بڑی ہے ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی چوٹی وجود میں آ گئی وہ موومنٹ کتنی شدید ہوگی, اس کو کنٹرول کس نے کیا؟ تو یوں انسان نشانیاں ڈھونڈ لیتا ہے. سمندر ہیں, قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے سمندر بنائے جو ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر جہاں ملتے ہیں وہاں واقعی پانی ایک دوسرے پر چڑھ نہیں دوڑتا, بڑی خاموشی کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. تو یہ سمندر کس نے ایسے بنائے جن کو اس طرح کنٹرول کیا؟ وہ یہ ایویڈنس ہمیں غور سے ملے گی, غور کرنے سے. انہوں نے دوسرا سوال کیا ہے کہ وائی از اٹ نیسسری ٹو ہیو فیتھ, آر وی ناٹ کیپیبل آف آپریٹنگ آن ریشنل اور لاجیکل تھاٹ؟ نہیں, رب تعالیٰ نے ہمیں اس قابل تو کیا ہے کہ ہم تھاٹس کو فالو کر لیں, لاجک کو فالو کر لیں. یہ کیپیبلٹی موجود ہے ہمارے اندر, اس سے انکار ممکن نہیں ہے. لیکن ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے کہ اگر 6 ارب لوگ اپنے اپنے تھاٹس کو فالو کر لیں, اپنی اپنی لاجک کو فالو کر لیں, تو کس قسم کا کیوس پیدا ہو جائے گا؟ اور وہ کیوس ہمیں کہاں لے جائے گا؟ تو کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں چاہیے کہ 6 ارب لوگوں کے تھاٹس اور 6 ارب لوگوں کی لاجک وہ گورن ہو جائے اس کے ذریعے, اور وہ فیتھ ہے. جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ دنیا کا کوئی مذہب یہ تعلیم نہیں دے گا کہ لڑنا جھگڑنا اچھی بات ہے. دنیا کا کوئی مذہب اس چیز کی تعلیم نہیں دے گا کہ آپ دوسرے کو قتل کر دیجئے. یہ کوڈ آف کنڈکٹ, آپ فیتھ نہ کہیے, ریلیجن نہ کہیے, اسے کوڈ آف کنڈکٹ کہہ لیجئے. تو انسان کو جو کوڈ آف کنڈکٹ عطا ہوتا ہے وہ اس کے تھاٹس کو اور لاجک کو چینلائز کرتا ہے, بے ہنگم طور پر اسے بڑھنے نہیں دیتا. یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ شہر کے اندر سے جو بڑے دریا گزرتے ہیں, ڈیولپڈ کنٹریز ان کو کنٹرول کر لیتی ہیں ان کے دونوں طرف ریٹیننگ والز بنا کے, تو وہ دریا کا پانی موزور ہونے کے باوجود اسی ڈائریکشن میں بہتا ہے, اسی راستے پر بہتا ہے جس راستے پر اس کا بہاؤ چاہتی ہیں وہ قومیں کہ ادھر کو رہے, تو وہ پانی پھیل کے تباہی نہیں مچاتا. تو ہماری جو تھاٹس اور لاجک ہے اس کو بھی چینلائز کیا جانا ضروری ہے کہ اگر میں کسی آدمی سے بگڑتا ہوں اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس آدمی کو ختم کر دوں, تو اس کو چینلائز کیا جانا ضروری ہے. تو دو ہی چیزیں چینلائز اسے کر سکتی ہیں, دنیاوی قانون کا, سزا کا خوف, یا اللہ کے حضور جواب دہی کا خوف. اور اگر یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں ہماری زندگی میں تو ہمارے راستے اس طرف کو چینلائز ہو جاتے ہیں جس طرف کو رب نے ہمیں سفر کرنے کو کہا. تو اس لیے فیتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ایک ریزن اس کا بن جائے گا. دوسرا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگ جلدی خوش بھی ہو جاتے ہیں چیزوں سے اور جلدی مایوس بھی ہو جاتے ہیں چیزوں سے. جب ہم مایوسی کے عالم میں ہوتے ہیں, ڈپریشن کے عالم میں ہوتے ہیں, تو وہاں ہمیں سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, ایسا سہارا جو سب سے زیادہ طاقتور ہو, جس کے حضور ہم جھک جائیں اور جس کے حضور اپنا تمام جو دل کا غبار ہے وہ نکال لیں, جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ وی نیڈ اے شولڈر ٹو ویپ ایٹ. تو وہ ایک ذریعہ ہمیں چاہیے. تو یہ فیتھ ہے جو ذریعہ ہمیں پرووائڈ کر دے گا. وہ کنسپٹ ہے رب کا کہ رب موجود ہے اور وہ آل ٹائم پاورفل ہے, وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے. یہ رب ہی ہے جو ہمارے لیے بہتری کے سامان پیدا کرتا ہے, یہ رب ہی ہے جو ہمیں مشکلوں سے نکال لیتا ہے. تو یہ جو فیتھ ہے یہ اس لیے ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم فرسٹریٹ نہ ہونے پائیں, ہم مایوس نہ ہونے پائیں. مایوسی سے یہ فیتھ ہمیں بچائے گا. تو اس لیے ہمیں ہمارے لیے فیتھ کا ہونا بڑا ضروری ہے. Why is it that people of faith are so susceptible to unrealistic claims? Is it because the inadequacies of their lives are so apparent that they are willing to forego any doubt or uncertainty to reach peace? اس کے اندر ایک مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہوتا ہے. یہ جو انریلسٹک کلیمز ہیں, ایک آدمی ہے جو آسٹریا اور سوئٹزرلینڈ کی سیر کر کے آیا ہے, وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جو ایلپس ہیں, ایلپس کا سلسلہ پہاڑوں کا, وہ ایسا خوبصورت ہے. ویانا سے 35 مائلز باہر نکل جائیے تو ایلپس کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے اس کی سلوپس پر آسٹرین فیملیز جو ریٹائرڈ لائف گزار رہی ہیں انہوں نے ہٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح سے خوبصورت ہیں, وہ ایک نقشہ کھینچتا ہے. ایلپس کا جو حصہ سوئٹزرلینڈ میں ہے اس کا وہ ایک نقشہ کھینچتا ہے. ایک آدمی ہے جو اٹلی گیا ہے, اٹلی کا وہ حصہ جو سوئٹزرلینڈ کے ساتھ ملتا ہے, وہاں وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک بہت بڑی جھیل ہے لگونو اور اس میں شپس چلتے ہیں بڑے بڑے, تو وہ آدھی جھیل اٹلی میں ہے آدھی سوئٹزرلینڈ میں ہے, اور سوئٹزرلینڈ کی سائڈ پر وہاں جو شہر ہے لگونو اس جھیل کے کنارے, وہاں ایک پہاڑی ہے اس پر اس طرح سے پھول اگائے ہوئے ہیں, ان کے درمیان ٹرین چلتی ہے, اس ٹرین چونکہ اس پہاڑی پر چڑھ نہیں سکتی تو ونچ کے ذریعے اسے پل کیا جاتا ہے اوپر. وہ ایسی سٹوریز ہمیں سناتا ہے. اب وہ شاہ صاحب جیسے آدمی کو اس نے ایسی سٹوری سنا دی, تو میں نے تو لاہور نہیں دیکھا پورا, تو میرے لیے تو وہ انریلسٹک قسم کی کہانی بن گئی ہے. وہ میرے لیے وہ سب خوابوں کی کہانی ہے. لیکن ایک آدمی ہملایا کی ترائیوں میں گھومتا ہے, وہاں کی وہ نیچرل بیوٹی دیکھتا ہے تو اس کو یورپ کی کہانیاں جو اس کو سنائی گئی ہیں وہ ایسا لگتا ہے یہ بچوں کی سی کہانیاں ہیں, وہ اس سے کہیں زیادہ قدرتی حسن دیکھ کے آیا ہے ہملایا کی ترائیوں پر. جب وہ وہاں کی خوبصورتی کی کہانیاں سنائے گا تو یہ جس نے کہانیاں سنائی تھیں ایپس کی اس کو وہ انریلسٹک قسم کی کہانیاں لگیں گی کہ یہ کہاں کی کہانیاں سنا رہا, خواب دیکھا ہے اس نے کوئی. تو یہ جو ریئلسٹک اور انریلسٹک ہونا ہے یہ میرے نزدیک ایک ریلیٹو ٹرم ہے. ایک چیز سے اگر میں واقف نہیں ہوں اور کوئی آدمی جو اس چیز سے واقف ہے وہ اس کی جب مجھے بات بتائے گا تو میرے لیے وہ ایک نئی کہانی ہوگی جس کو میں ہو سکتا ہے یہ کہوں کہ یہ انریلسٹک ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. تو اللہ کی راہ میں یا ریلیجن کی راہ میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو مین ٹو مین ویری کر جاتی ہے کہ کسی کی ایکسس کہاں تک ہوئی ہے. جن لوگوں کو کشف حاصل ہوتا ہے وہ بھی مین ٹو مین ویری کرتا ہے کہ اس کی ڈگری کیا ہے. اب ایک لوور ڈگری آف کشف رکھنے والا آدمی سنتا ہے ایسے آدمی سے کشف کے ذریعے سے کہانی جس کی ایکسس, جیسے بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب کے بارے میں خواجہ غریب نواز صاحب نے فرمایا تھا حضرت مختار کاکی رحمت اللہ علیہ صاحب سے کہ تمہارے اس شاگرد کی ایکسس سدرت منتہا تک ہے. تو اگر کوئی ایسا ولی اللہ جس کی ایکسس سدرت منتہا تک ہے اس کی وہ سیر کرتا ہے, وہ کسی ایسے ولی اللہ کی جس کی ایکسس صرف دوسرے آسمان تک ہے اس کو کہانی سنائے تو اس کے لیے وہ انریلسٹک ہو جائے گی. لیکن اگر بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ صاحب سندرت المنتہا کی کہانی کسی پیغمبر کو سنا دیں تو ان کے لیے وہ بچوں کی کہانی ہو جائے گی. تو یہ ریئلسٹک اور انریلسٹک ہونا ہے میرے نزدیک ریلیٹو ٹرم ہے. ایک بہت بڑا ہال ہے فرض کر لیجئے 1000 فٹ لمبا, اس میں ہر 10-20 فٹ کے بعد ایک دروازہ ہے. تو اس کا مالک ایک دروازہ آپ کے لیے کھول دیتا ہے کہ اس دروازے کے اندر سے جھانک لو, اور وہ ایک بلب آن کر دیتا ہے. اس بلب کی روشنی زیادہ 25 فٹ تک جا رہی ہے. آپ اس ہال کی جب کہانی کسی کو سناتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں چیز پڑی ہوئی ہے. ایک آدمی جس نے اس کے 50 دروازے کھول کے دیکھی ہوئی ہیں جگہ, وہ آپ کو کہتا کہ نہیں وہاں تو یہی ہے یہی ہے. اب ہم یقین نہیں کرتے کیونکہ ہم تو اس دروازے میں سے جھانک کے دیکھ چکے, ہم ضد کر رہے ہیں کہ نہیں وہاں ہے ہی صرف اتنا کچھ. لیکن بعد میں آپ کو اس کا مالک اس کا دروازہ دوسرا کھول کے دکھاتا ہے, وہاں بلب آن کرتا ہے, 25 فٹ کا ایریا اور دیکھ لیتے ہیں, تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں جس ہال کا میں یہ سمجھا تھا کہ وہاں صرف یہی یہ پڑا ہے وہاں تو یہ یہ کچھ بھی ہے. تو یہ سلسلہ جب آگے جاری ہوتا ہے تو 50ویں دروازے کو جب کھول کے آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ آدمی صحیح کہہ رہا تھا جس کو میں نے جھٹلایا تھا. تو یہ جو کشف کے ڈگری ہے یہ بھی ویری کرتی ہے. تو ہائر لیول آف کشف رکھنے والا بندہ جب کوئی کہانی کسی کو سنائے گا تو کم علم رکھنے والا آدمی اس کو انریلسٹک کاؤنٹ کرے گا. تو میرے خیال میں یہ کہنا کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں ٹو انریلسٹک کلیمز, یہ زیادہ درست شاید نہ ہو. اور نہ ایسا ہے کہ ان کی لائفز کی جو انیڈیکویسیز ہیں وہ ان کو مجبور کرتی ہیں. فقیر جو صاحب کشف و کرامات ہے اس کے پاس کھانے کے لیے پورا نہیں ہے, رہنے کے لیے چھت مکمل نہیں ہے, پہننے کو کپڑے پورے نہیں ہیں, لیکن جب بادشاہ ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے میں کچھ کر سکتا ہوں تو بڑی بے نیازی سے کہتا ہے کہ سر میری دھوپ چھوڑ دو. تو انیڈیکویسی نہیں ہے, شاید اس بادشاہ کی انیڈیکویسی ہو اور وہ زیادہ سلطنت کی لالچ کر رہا ہو, زیادہ بڑے خزانے کی لالچ اس کو ہو. لیکن یہ فقیر جو اپیرنٹلی ڈپرائیوڈ ہے سفیشنٹ فوڈ, سفیشنٹ کلوزنگ, سفیشنٹ انیڈیوکیٹ ریزیڈینس اس کی ہے, اس کا عالم یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ نہیں تھینک یو ویری مچ, ذرا میری دھوپ چھوڑ دو. تو انیڈیوکیسی کس کی ہے؟ تو یہ کہنا شاید زیادہ درست نہ ہو کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کی انیڈیکویسیز ہیں جو ان کو یہ سب خواب دکھاتی ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ آپ کے خیال میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ بڑے پروقار انداز میں, بڑے ڈگنیفائیڈ وے میں ہم بیٹھ کے تنہا یا کلیکٹیولی ہم درود و سلام پڑھیں, اور جس طرح ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود حاصل ہونے کی دعا کرتے ہیں, اس طرح سے درود و سلام کے ساتھ دعا کی جائے. لیکن شرط یہ ہے کہ بہت ہی ڈگنیفائیڈ مینر میں, بہت پروقار طریقے پر, تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ پروقار زندگی گزارتے ہیں ان کے امتی بھی اتنے ہی پروقار ہیں, ویسے ہی سنت کے مطابق پروقار رہتے ہیں. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر خیال رکھا کہ دوسروں کو سہولت دی جائے, آپ کی حدیث بھی ہے ایک کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جس جو دوسروں کے لیے منافع بخش ہو, اور بدترین شخص کے بارے میں بھی حدیث اسی طرح بیان فرمائی کہ تم میں بدترین شخص وہ ہے جس کے شر سے لوگ خوفزدہ رہیں. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد مناتے ہوئے, آپ کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے اس طرح سے کوئی کام نہ کریں جس سے کسی کا راستہ رکے, کسی کے لیے دقت پیدا ہو, کسی کو زحمت ہو جائے. اس کے برعکس ہم خوشی اس طرح منائیں کہ دوسروں کے لیے فائدہ بخش ہو جائے. انہوں نے اگلا سوال کیا ہے کہ کیا کوئی ولی اللہ کسی شخص پر ایک نظر ڈال کر جان جاتا ہے کہ اس شخص کی وفات کس طریقے سے ہوگی؟ یہی میں نے کچھ دن پہلے ایک عرض کی تھی کہ یہ صرف اور صرف رب ہے جو سب کچھ جانتا ہے. رب تعالیٰ کے علاوہ ایون فرشتے صرف اتنا جان پاتے ہیں جتنا رب چاہے کہ وہ جان لیں. ولی اللہ بھی محتاج ہے رب تعالیٰ کا, وہ بھی صرف اتنا جان سکے گا جتنا رب تعالیٰ اس پر کرم کرے کہ یہ جان لے. اور رب تعالیٰ ستار العیوب ہے, رب تعالیٰ دوسروں کے پردے رکھتا ہے, کسی کا پردہ فاش نہیں کرتا. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ولی اللہ کسی شخص کے بارے میں سب کچھ جان سکے. وہ صرف اسی وقت جان پائے گا جب رب اسے دکھائے گا, ورنہ وہ شاید ایک عام آدمی سے بھی زیادہ مجبور ہو جاتا ہے, اس لیے کہ وہ رب تعالی کی قائم کی ہوئی حدود کے اندر رہتا ہے. رب تعالی ذرا سی کوتاہی پر اس کو جھٹکا دے دیتا ہے. وہ مجھ جیسے گناہگار شخص کو تو رب تعالی رسی دراز کر دے گا اس کی, لیکن اپنے دوست کی ذرا سی کوتاہی پر اسے جھنجھوڑ دیتا ہے جھٹکا دے کے. اس لیے وہ ولی اللہ عام آدمی سے زیادہ مجبور ہوتا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا ہے کہ اللہ تو زمان و مکان سے معاورہ ہے, پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ عرش اللہ کی ورچوئل نشست ہے؟ دیکھیے, دو چیزیں ہیں. ایک تو اللہ کی اومنی پریزنس ہے, اللہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے معراج شریف پر, تو اللہ سے جو ہم کلام ہوئے تھے تو کہاں ہوئے تھے؟ تو محدود نہیں ہے وہ عرش تک, وہ محیط ہے تمام کائنات پر, لیکن اس کا جو ورچوئل وجود ہے وہ کہیں تو ہے, اور وہ ہے عرش. وہ جو کرسی کا کہا کہ اس کی کرسی محیط ہے, گھیرے ہوئے ہے تمام کائنات کو, وہ اس کی صفت ہے. اگلا سوال پھر ویسے ہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ہر وقت, پھر اس سے کیا مراد ہے کہ وہ رات کے آخری پہر آسمان دنیا پر آتا ہے اور اپنے بندوں سے کہتا ہے کہ کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں, ہے کوئی پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کا جواب دوں؟ ہمارے یہاں ایک بات کہی جاتی ہے کہ اللہ مظلوم کی آہ نیچے ہو کر سنتا ہے. اب اگر کوئی یہ کہہ دے کہ رب کو کیا ضرورت ہے, اس تک تو ہر آواز پہنچ رہی ہے, وہ نیچے ہو کر کیوں سنتا ہے؟ یا یہ کہا جاتا ہے کہ یتیم کی آہ بڑی جلدی پہنچتی ہے رب تک, یا یہ کہ یتیم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے, مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے. تو یہ عرش کیسا ہے کہ ایک آہ سے ہل گیا؟ بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم ایکسپریس کرنے کے لیے کہتے ہیں, تو لوگوں کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور جھک جانے کی ترغیب دینے کے لیے, اگر اس پہر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس وقت اللہ تعالی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے, نچلے آسمان پر آ جاتا ہے, اور وہ آواز اس کے فرشتے لگاتے ہیں, کہ اس وقت ہے کوئی مانگنے والا جس کو رب دے, اور ہے کوئی ایسا جو مجھے پکارے, رب کہہ دے کہ مجھے پکارے, میں اس کی پکار کا جواب دوں. وہ تو ہر ایک کی پکار کا جواب دے رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس پہر کی عبادت کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ تہجد کے وقت اٹھ کے اللہ کو پکارتے ہیں, رب تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اس سے مراد یہ ہے, ہم الفاظ پر نہ جائیں, اس کی روح پر جائیں. تو اس کی روح یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اس پہر میں اٹھتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں, وہ اللہ کے بڑے قریب بندے ہیں, اللہ ان کی سنتا ہے. یہ اس کی روح یہ ہے. تو یہ باقی بھی ان کی غالب کچھ سوال ہیں جو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اس پہ. السلام علیکم.